صبر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أطهرهم المرس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد امیر المومنین نجی البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ اول میں ثم انشع سبحانہ فتق الاجواء وشق الارجاء وسکائک الحواء فرماتے ہیں کہ پھر اس نے فضا کو کشادہ کیا فضا کو چیرا اور فضا کو باز کیا فتق الاجواء وشق الارجاء اور اس کے اطراف اور اکناف وسکائک الحواء اور ہواؤں کے طبقات ایجاد کی اس نے فضا کو کشادہ کیا اس کے اطراف و اکناف کو اور ہواؤں کے ہواؤں میں طبقات ایجاد کی فتح جو ہے رتف کے راغب فیانی کہتا ہے مفردات میں کہ رتف کے مقابلے میں فتح استعمال ہوتا ہے یعنی باز کرنا رتف کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو ملا دینا اور فتح کہتے ہیں کہ اس میں فاصلہ پیدا کر دینا دو چیزوں کے درمیان میں فاصلہ پیدا کر دینا اور دونوں کو الگ کر دینا ایک دوسرے سے کیونکہ افق کو افق شکافتہ ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے اسی لیے فتیق اللسان اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو زبان کھولتا ہے اجوا جو ہے جو کی جمع ہے ہوا اور فضا کے معنی میں ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں قرار پاتی ہے فضا جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے اصل گفتگو یہ ہے کہ جہان اور یہ دنیا خلق کیسے ہوئی تخلیق جہان دنیا کی تخلیق سے متعلق گفتگو ہو رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے جہان کو خلق کیا دنیا کو خلق فرمایا تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت جو ہے کہہ رہے ہیں کہ خلقت فضا کو خلق کیا پھر جو ہے پروردگار عالم نے اس ہوا میں طبقات ایجاد کیے اور اس فضا کو ایجاد کیا ثم انشا سبحانہ فتق الاجواء فضا کو چیر دیا فضا کو جو ہے نا کشادہ فرما دیا اور اس کے اطراف کو پھیلا دیا ابتدا میں جو ہے فضا کو چیرنے کے معنی میں ہے دوسرے جو ہے اطراف اور جوانب کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اطراف کو ایجاد فرمایا اور اس کے بعد تیسرا اشارہ ہے اس کے درمیان میں طبقات کا ایجاد کرنا ہواؤں میں طبقات کا ایجاد کرنا اس میں مختلف نظریات ہیں مختلف افکار ہیں ان سب سے نظر انداز ہوتے ہوئے اور تخلیق مادہ میٹر کی تخلیق سے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پہلے جو ہے جہان مادہ کی جو تخلیق ہوئی ہے اس میں جو ہے ابتدا جہان مادہ کی فضائے جہان سے ہوئی ایک گیس کا غبارہ ایک فضائے خالی جہان مادہ کی تخلیق اور آفرینش فضائے جہان جو ہے وہ فضا میں استعداد تھی قرات آسمانی اور منظومہ کہکشانی کو اپنے اندر سمیٹنے کی. یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے صفحے کاغذ پر کچھ چیزوں کو ابھارنے کے لیے پہلے صفحے کاغذ کو پھیلایا جاتا ہے, اور صفحے کاغذ کو پھیلانے کے بعد اس کو جب باز کیا جاتا ہے صفحے کو, تو پھر اس کے بعد میں جو ہے ایک مصور اس پر تصویریں اتارتا ہے. یہ تو تصویریں بنتی ہیں, وہ جو ہے صفحے خرطاس پہ بنتی ہے. تو پہلے صفحے خرطاس کو پھیلایا جاتا ہے اطراف و جوانے و اکناف کو, اور پھر اس کے بعد جو ہے نقاش اس میں جو ہے نقاشی کرتا ہے, اور اس میں جو ہے تصویروں کا رنگ بھرتا ہے, اور اس میں جو ہے نقاشی کرتا ہے. تو ابتدا یہ ہے, ابتدا فضا ہے, اور اس کے بعد میں تخلیق قرات ہے. یہی سے یہ معلوم ہوتا ہے یہاں پر ثم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ثم انشاء سبحان ہو, تو یہاں پر پھر اس نے کیا. تو اس میں ترتیب کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ترتیب تکوینی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ تخلیق میں ایک کے بعد, بلکہ جو ہے اس نے میٹر کو ایجاد کرنے کے لیے مادے کو کس طرح سے پھیلایا اور مادے کی تخلیق کس طرح سے کی, اس طرف اشارہ ہے. نہ اس میں جو ہے ترتیب اور تاخیر اس سے مراد نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے اشارہ ہوا ہے تخلیق اور موجودات کائنات کے بارے میں. یہ جو ہے یقین سے اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پہلے فضا ہے, پھر قرات آسمانی ہے, پھر زمین ہے, اس لیے کہ گزشتہ میں جو ہے اجمالی طور پہ صحیح, لیکن آفرینش موجودات پر بحث کی جا چکی ہے. اب اس عبارت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ فضا بھی ایک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے, یا یہ کہ سب سے پہلی مخلوق ہے عالم مادہ کی. یا بعض نے اس کے بارے میں تردید کیا ہے کہ جو ہے کیونکہ زمان جو ہے وہ پیدائش موجودات کے بعد میں ہے, اور اس کے حرکات کے بعد جو ہے زمان پیدا ہوتا ہے. مکان بھی ایسے ہی ہے کہ زمان اور مکان, کیونکہ زمان پیدا ہوتا ہے مادے کی حرکت سے, جب میٹر حرکت کرتا ہے تو زمان پیدا ہوتا ہے نا, وقت پیدا ہوتا ہے. میٹر کی حرکت کا نام جو ہے زمان ہے, اور میٹر جس جگہ کے اوپر ہوتا ہے اس کا نام مکان ہے. تو مکان یا زمان دونوں بھی میٹر کے بعد کی بات ہی ہے. یہاں پر جس طرح سے تخلیق کے ابتدائی جو مراحل کو بیان کیا جاتا ہے, اس میں اس ابتدائی مرحلے کو جو ہے حضرت یہاں بیان کر رہے ہیں. ظاہر کلام حضرت کا یہ ہے کہ فضا اور اس کے اطراف میں, کہ اس فضا اور اس کے اطراف کے اندر طبقات اور اس میں مخلوق خدا کی پذیرش کے اس کے اندر صلاحیت کا پایا جانا, اور اس میں بہت ساری گفتگو ہیں. اب یہاں جس گفتگو کا ہم گزشتہ میں آغاز کیے تھے کہ آیا جہان مادہ جو ہے, خود مادہ, خود میٹر, آیا یہ میٹر ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے, یا یہ کہ اس یہ ایک زمان اس پہ ایسا گزرا ہے کہ جہاں پر جو ہے یہ مخلوقات نہیں تھی اور بعد میں مخلوقات کو ایجاد کیا گیا, یعنی ایک دور ایسا خالی گزرا کہ جہاں پر مخلوقات کا گزر نہیں تھا, اور مخلوقات اور میٹر اور تخلیق کائنات کا جہاں گزر نہیں تھا اور مخلوقات تھی ہی نہیں. یعنی یہ بحث فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان میں عرصہ دراز جاری رہی کہ آیا جو ہے یہ جہان مادہ حادث ہے یا قدیم ہے، یہ عالم میٹر، یہ تخلیق، یہ مخلوقات، اور یہ ساری مخلوقات کا سفر جو ہے وہ آیا قدیم سے جاری ہے، یہ مخلوقات کا سفر ہمیشہ سے یہ مخلوقات کا سفر جاری ہے، یا ایک دور ایسا گزرا کہ یہ مخلوقات موجود نہیں تھی اور بعد میں وجود میں آئی. اکثر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہان مادہ اور جہان تخلیق جو ہے یہ حادث ہے، یعنی ایک زمانے میں نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، وہ ان کے علمی اور فلسفی شواہد ان کے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز چونکہ حرکت میں تھی ہے نا، اور اس میں مادے میں حرکت پائی جاتی ہے اور یہ متغیر ہے، اور جو چیز متغیر ہوتی ہے وہ جا کے ایک جگہ پہ اینڈ ہو جاتی ہے، ایک جگہ پہ ختم ہو جاتی ہے. جو چیز ختم ہوتی ہے تو اس کی انتہا ہوتی ہے، اور جو چیز کی انتہا ہوتی ہے اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے. تو کہا کہ پھر ایک زمان ایسا تھا کہ یہ ابتدا ہوئی تھی، یعنی ایک ایسا دور گزرا تھا کہ یہ نہیں تھی. تو اس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے حرکت و سکون کے سفر کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جہان مادہ اور جہان تخلیق اور جہان مخلوقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ کہ خدا تھا اور وہ مخلوقات سے جدا تھا، پھر مشکل یہ پیدا ہوتی ہے جیسے آفتاب تھا بغیر کرن کے، نور تھا بغیر روشنی کے. تو یہ بھی ایک مشکل پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم سورج کے وجود کو تسلیم کریں اور اس کی کرن کو تسلیم نہ کریں، دریا کو تسلیم کریں اس کی موجوں کو تسلیم نہ کریں، دریا کو تسلیم کریں ساحل کا تصور نہ کریں. تو اب یہاں پر جو ہے گفتگو ایک جو ہے نیا موڑ لیتی ہے کہ آیا جو ہے اس کے بارے میں بحث کی جائے کہ آیا یہ مخلوقات کا سفر کی کوئی ابتدا ہے اور یہ جو ہے قدیم سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گی، یہ سفر ابد تک جاری رہے گا، اور خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ سفر، یا پھر یہ کہ جو ہے وہ مخلوقات کے سفر کو ختم کر دے گا اور مخلوقات سے وہ جدا ہو جائے گا، اور اس طرح سے اس کا رابطہ خالق کا خلق سے منقطع ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، کیا یہ ممکن ہے؟ یا یہ کہ کبھی خلق سے اس کا رابطہ رہا ہی نہ ہو، کیا نا؟ تو پھر یہ گفتگو جو ہے پھر تفصیل چاہتی ہے. تو اس تھوڑی سی تفصیل کو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک عرصہ پہلے اس کو تھوڑا سا لکھا تھا کہ تاکہ آسانی سے اس کے اوپر ایک نظر دوڑائی جائے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس بحث کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیونکہ کل گزشتہ بھی عرض کیا جا چکا تھا کہ حادث اور قدیم کا معنی کیا ہے نا، تو اس کے یہ آیا تھا کہ اصلی گفتگو یہ ہے کہ کیا عالم کی ہر چیز حادث ہے اور کوئی چیز قدیم نہیں، یعنی جو چیز بھی پائی جاتی ہے وہ پہلے نہیں تھی اور بعد میں پیدا ہوئی، یا تمام چیزیں ہمیشہ سے تھی، یا یہ کہ بعض چیزیں حادث ہیں اور بعض قدیم، یا یہ کہا جائے کہ ہر چیز کی شکل و صورت ظاہری اور خد و خال حادث ہیں لیکن مادہ جس پر شکل و صورت بنتی ہے وہ قدیم ہے، یا یوں کہیے کہ افراد و اجزاء حادث ہیں اور انواع قدیم ہیں، یا یہ کہیں گے کہ امور طبیعی اور مادی حادث ہیں لیکن امور مجرد اور مافوق مادہ قدیم ہیں، یا یہ کہ صرف اور صرف خدا یعنی خالق اور علت العلل قدیم ہے اور جو چیز بھی اس کے علاوہ ہے وہ حادث ہے. بس جھگڑا اس بات پر ہے کہ عالم حادث ہے یا قدیم. اسلامی متکلمین اس بات کے قائل ہیں کہ صرف اور صرف خداوند عالم قدیم ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہو چاہے وہ مادہ ہو یا صورت، افراد ہو یا انواع، اجزاء ہو یا کل، مجرد ہو یا مادہ، سب کے سب حادث ہیں. اس کے برخلاف فلاسفہ کا کہنا ہے کہ حدوث سے عالم طبیعت سے مخصوص ہے. عوالم مافوق طبیعت مجرد اور قدیم ہیں اور خود عالم طبیعت میں اصول و کلیات کو قدیم سمجھتے ہیں اور فروع و جزیات کو حادث. اس طرح عالم فروع اور جزیات کے اعتبار سے حادث اور اصول کلیات کے اعتبار سے قدیم ہے. حدوث و قدم کے مسئلے پر فلاسفہ و متکلمین کا بڑا شدید معرکہ رہا ہے. غزالی نے بو علی سینا پر چند مسائل کی بنا پر جن میں ایک قدم عالم کا مسئلہ بھی شامل تھا کفر کا الزام لگایا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز حادث نہ ہو، سب کی سب قدیم ہو، یعنی کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ نہ ہو، تو ایسی چیز کبھی علت و خالق کی محتاج ہی نہیں ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ اگر ذات حق سے ہٹ کر ہم کچھ چیزوں کو قدیم مان لیں اور قدیم ہونے کی صورت میں خالق سے بے نیاز ہو جائیں، تو جس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی خداوند عالم کی طرح واجب الوجود ہو جائیں. جبکہ تمام ادلہ اس بات پر قائم ہے کہ واجب الوجود بذات واحد ہے، جو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک سے زیادہ واجب الوجود کے قائل ہو جائیں. جس کا یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک سے زیادہ قدیم پائے ہی نہیں جاتے اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہیں وہ حادث ہیں. فلاسفہ نے متکلمین کو زبردست جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ جو چیز بھی ازلی و دائم و مستمر پائی جاتی ہو وہ یقیناً علت سے بے نیاز ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی بے نیازی اور نیاز مندی ذات شے سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ واجب الوجود ہو یا ممکن الوجود، حادث ہو قدیم سے اس کا کوئی ربط نہیں پایا جاتا. مثال کے طور پر آفتاب کی شعائیں آفتاب سے تعلق رکھتی ہیں، یہ شعائیں آفتاب سے ہٹ کر اپنا مستقل وجود نہیں رکھتی، بلکہ اس کا وجود آفتاب پر ٹکا ہوا ہے اور اسی سے وابستہ ہے. چاہے ہم یہ فرض کریں کہ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ یہ شعائیں نہیں تھی، یا یہ فرض کریں کہ آفتاب ہمیشہ سے تھا اور یہ ضیاء پاشیاں ہمیشہ سے تھی، اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ خورشید کی شعائیں ازلی اور ابد سے خورشید کے ساتھ تھی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ ہوگا کہ شعائیں خورشید سے بے نیاز ہو گئیں. فلاسفہ کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کی نسبت جہان ہستی سے وہی نسبت ہے جو آفتاب کو اپنی روشنی سے پائی جاتی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ آفتاب اپنے کام سے آگاہ نہیں رہتا ہے اور اپنا کوئی کام ارادے سے انجام نہیں دیتا ہے، لیکن خداوند عالم اپنے فعل میں خود مختار ہے. متون اسلامی میں اس طرح کی تعبیر پائی جاتی ہے کہ عالم کی نسبت خدا سے وہی نسبت ہے جو آفتاب کو شعاؤں سے ہوئی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ نور السماوات والارض، مفسرین نے کہا ہے کہ خداوند عالم آسمان و زمین کو نور عطا کرنے والا ہے، دوسرے لفظوں میں زمین و آسمان الہی روشنی ہے. فلاسفہ کے پاس عالم کے قدیم ہونے پر کوئی دلیل نہیں، بس ان کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ یہی ان کی دلیل بھی ہے کہ خداوند عالم فیاض علی الاطلاق ہے. وسبقت رحمته على كل شيء، اور قدیم الاحسان ہے، عدیب الاحسان ہے. اس بات کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا کہ ہم اس کے فیض و احسان کو محدود اور منقطع فرض کر لیں اور یہ گمان کر لیں کہ اس کا فیض ایک زمانے میں منقطع تھا اور وہ فیض سے منقطع اور جدا ہو گیا تھا. اگر ہم فلاسفہ کی بات تسلیم نہ کریں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا خداوند عالم نے مخلوقات کو خلقی کیوں کیا؟ آخر اسے ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ اسے کمال کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ اقتضاء ذات حق فیاضیت الدوام ہے. اقتضاء ذات ہے. آفتاب شعاؤں کا محتاج نہیں ہے لیکن شعائیں اس کی ذات سے سرازیر ہوتی ہیں. خود بخود اس کی ذات سے سرازیر ہوتی ہیں. اقتضاء ذات حق ہے فیاضیت الدوام. وجوب واجب اقتضاء فیض وجود رکھتا ہے. وجوب واجب اقتضاء رکھتا ہے فیض وجود کا. اور چونکہ آفرینش اور افاض وجود چونکہ واجب کا تقاضا ہے لہذا کیوں کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اور اس سے جو ہے علت و معلول دونوں کا قدیم ہونا بھی لازم نہیں آتا. خالق کے رتبے میں مخلوق آ ہی نہیں سکتی. تقدم علی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ معلول علت پر مقدم ہو جائے. معلول علت پر مقدم ہو ہی نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ رکتا ہوں, شاید میں نے اس کی یہاں پہ کوئی مثال نہیں دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے, فرض کیجئے کہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کفر کھولنا چاہتے ہیں. چابی آپ کے ہاتھ میں, آپ نے اب حرکت دی چابی کو, تو سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے جو چابی کو حرکت دی تو پہلے چابی حرکت کی یا پہلے ہاتھ حرکت کیا؟ ہم نے چابی کو حرکت دی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھ کو حرکت ہوئی یا پہلے چابی کو حرکت ہوئی؟ کیا دونوں میں کوئی فاصلہ ہوا وقت کا کہ ہاتھ حرکت کیا اور ہاتھ کے حرکت کرنے کے ایک منٹ بعد چابی نے حرکت کیا؟ ہاتھ کے حرکت کرنے کے ایک سیکنڈ کے بعد چابی میں حرکت پیدا ہوئی. جب چابی آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہی چابی نے حرکت کی, اس کے درمیان میں زمان فاصلہ نہیں بنا. لیکن اگر آپ عقل سے سوچیں کہ پہلے حرکت کہاں پیدا ہوئی, پہلے حرکت کہاں, فاصلہ زمانی نہیں ہے, یہی آئے اصل گفت. اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو پورا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی حدوث سے زمانی نہیں ہے, زمان فاصلہ نہیں بن رہا ہے, بلکہ وہ چیز حادثِ ذاتی ہے. ذاتی طور کے اوپر وہ حدوثِ ذاتی رکھتی ہے. یعنی اصل حرکت ہاتھ کی ہے, اصل حرکت چابی کی نہیں ہے. کہ اصل حرکت ہاتھ میں پیدا ہوئی, چابی میں نہیں پیدا ہوئی. اب ان دونوں کے درمیان میں بس بات یہ ہے کہ مقدم کون ہے اور مؤخر کون ہے. مقدم ہاتھ مقدم ہے اور چابی مؤخر ہے. یہ ہاتھ علت بنانا, ہاتھ کی حرکت علت بنی ہے معلول کی حرکت کی. یعنی ہاتھ کی حرکت علت ہے چابی کی. چابی کیا ہے؟ معلول ہے. معلول کی جو حرکت ہے وہ علت کی وجہ سے, اور کبھی معلول علت پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. چابی کی حرکت کبھی بھی ہاتھ کی حرکت پہ مقدم نہیں ہو سکتی ہے. اصل حرکت کس کی مانی؟ اگر ہاتھ حرکت نہ کرتا تو کیا چابی حرکت کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی. ہاتھ کی حرکت سے چابی نے حرکت کیا, لیکن اس کے درمیان میں زمان فاصلہ نہیں, وقت کا فاصلہ نہیں. جس وقت جس آن جس لمحہ ہاتھ کی حرکت ہے اسی وقت چابی کی حرکت ہے. تو اسے کہیں گے حدوث ہے, لیکن حدوث ہے حادث ہے, عالم حادث ہے. کون کہتا ہے کہ عالم قدیم ہے؟ عالم حادث ہے, لیکن یہ حدوث حدوث ذاتی ہے, حدوث زمانی نہیں ہے. یعنی زمان زمان جو ہے وہ حادث زمانی نہیں ہے کہ اس سے پہلے عدم رہا ہو. کہ عدم دونوں کے درمیان میں فاصلہ بنا ہو, عدم رکاوٹ بنا ہو دونوں کے درمیان میں ہے. کہ اس کے درمیان میں کوئی گیپ ہے, کوئی فاصلہ ہے, کوئی عدم ہے. کہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہاتھ نے حرکت کی, لیکن ایک دور ایسا گزرا, ایک لمحہ ایسا گزرا, ایک سیکنڈ ایسا گزرا, ایک وقت ایسا گزرا, ایک لمحہ ایسا گزرا, ایک سیکنڈ ایسا گزرا, یا ایک آن ایسا گزرا, ایک شان ایسی گزری کہ جس میں چابی نے حرکت نہیں کی تھی اور دونوں کے درمیان میں فاصلہ ایجاد ہوا تھا. ایسا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حادث تو ہے, یہ چیز پیدا تو ہوئی ہے, حرکت چابی میں پیدا تو ہوئی ہے. ہمیشہ سے چابی میں حرکت نہیں تھی, حرکت چابی میں پیدا ضرور ہوئی ہے ہاتھ کی حرکت سے. تو پہلے ہاتھ کی حرکت ہے تقدم, تقدم علی ہے. تقدم تقدم زمانی نہیں ہے, یہ علت ہے, یہ معلول ہے. تو معلول کبھی علت سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے. معلول کبھی علت سے پہلے نہیں. تقدم تقدم علی ہے, یہ مطلب ہے. تقدم تقدم زمانی نہیں ہے, تقدم تقدم علی ہے. حادث ہے, لیکن حادث حادث زمانی نہیں ہے, حادث حادث ذاتی ہے. فیض الہی فیض الہی منقطع نہیں ہوا ہے. فیض الہی کے منقطع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ فیض پروردگار کبھی جو ہے منقطع ہوا ہو, الہی فیض کبھی رکا ہو. فیض کبھی رک ہی نہیں سکتا, فیض کو روکا بھی نہیں جا سکتا. اور اس کے درمیان میں کوئی گیپ, کوئی آفتاب کے نکلتے ہی شعائیں بھی اس کے ساتھ ساتھ نکلتی ہیں, ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ ایجاد نہیں ہوتا. نور آیا, اس کے ساتھ روشنی آئی. نور آیا اور اسی آن روشنی بھی آئی. چراغ روشن کیا تو چراغ نہیں روشن ہوا, بلکہ اس کی روشنی سے جہان بھی روشن ہو گیا. یہ جو جہان روشن ہوا یہ طفیلی ہے, یہ نور کے طفیل میں ہوا ہے, خود بخود ہو گیا ہے. یہ ہر چیز جو منور ہوئی ہے یہ اس کے فیض کا نتیجہ ہے. اور یہ فیض روکا بھی نہیں جا سکتا, نور سے اس کے فیض کو روکا نہیں جا سکتا ہے. جس وقت چراغ جلا اسی وقت روشنی آئی. کیا چراغ پہلے جلتا ہے روشنی بعد میں آتی ہے؟ حقیقت میں تو مقدم کون ہے؟ اگر دیکھیں, اگر آپ عقل سے تجزیہ کریں تو علت پہلے ہوتی ہے یا معلول پہلے ہوتی ہے؟ تو ہر کوئی یہ کہے گا علت پہلے ہوتی ہے, معلول بعد میں ہوتا ہے. علت اور معلول کے درمیان میں تقدم اور تاخر ضرور پایا جائے گا. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معلول علت پر مقدم ہو گئی ہے. یہ فاصلہ اپنی جگہ پر ضرور رہے گا, تقدم علت کو کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے وجود کے کوئی ساتھ رہتے ہوئے بھی الگ 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 ہے. خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے. علت علت ہے, معلول معلول ہے. علت علت کی جگہ پہ رہے گا, معلول معلول کی جگہ پہ رہے گا. لیکن علت اور معلول کے درمیان میں, خالق اور مخلوق کے درمیان میں فاصلہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا, فاصلہ زبانی. اگر ہم انقطاع کے قائل ہو جائیں تو نقص لازم آئے گا. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ خاموش رہا؟ امساک کے فیض خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا کہ وہ فیض کو روک دے. کیوں روکے فیض کو؟ فیض کا رکنا معنی نہیں رکھتا ہے, رحمت کا رکنا معنی نہیں رکھتا ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ خاموش رہا؟ امساک کے فیض, نور کا تقاضا ہی فیاضیت ہے. نور کا مطلب ہی ضیا پاشیاں ہیں. نور اور ضیا پاشیاں نہ کرے, نور اور اپنی روشنی کو نہ پھیلائے, نور کا تقاضا یہی ہے. فیاضیت ہے, نور کا مطلب ہی فیاضیت. فیض اگر روک لیا جائے تو وہ نور ہی نہیں رہے گا. اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ عالم متغیر ہے. اس بات کو مانتے ہوئے بھی کہ تغیرات عالم میں پائے جاتے ہیں, تغیرات ہوتے رہیں گے عالم میں, لیکن یہ تغیرات عالم, یہ عالم میں کون و فساد, یہ شب و روز, یہ حادث ہیں, لیکن فیض الہی قدیم ہے, فعل حق قدیم ہے. اسلامی فلاسفر یہ نہیں کہتا کہ خدا فاعل موجب ہے. مادی فلاسفہ کا کہنا ہے کہ فاعل موجب ہے. فاعل موجب ہے نہیں, اللہ فاعل مختار ہے, فاعل موجب نہیں ہے. یعنی مجبور نہیں ہے, فاعل موجب نہیں ہے, فاعل مختار ہے. لیکن مادی فلاسفہ کا کہنا ہے کہ فاعل موجب ہے, لیکن الہی عالم کہتا ہے کہ مبدع حق, مبدع ہی, مبدع علم ہے, ناقص نہیں. دونوں اس بات پر متحد ہیں کہ فعل قدیم ہے, لیکن مادی کہتا ہے فاعل موجب ہے, الہی کہتا ہے فاعل مختار ہے. وہ جو کام بھی انجام دیتا ہے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے, وہ دائم الفضل والعطا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر وہ موجب ہے, فاعل موجب ہے, یعنی یہ نور اپنے پھیلانے میں فاعل موجب ہے, اپنے اختیار سے نہیں ہے, یہ اس کا بھی اختیار ہے, یہ مادی ہے. کیونکہ یہ مادی روشنی ہے, کہاں مادی روشنی, اس کی اس سے ہم مثال دیں فیض الہی کو. خاک پر سر تمثیل و من و تشبیح ہے من, کہ اس مثال پر خواب ہو کہ کہاں یہ مادی نور کی مثال اور کہاں الہی وجود کی مثال, کہ ہم فیض الہی کو مثال دیں یہ مادی نور سے. یہ مادی نور تو خود مختار نہیں ہے, یہ اپنے ارادے سے روشنی نہیں پھیلا رہا ہے. سورج جو ہے وہ فاعل موجب ہے, فاعل مختار نہیں ہے. اس سے جو روشنی نکل رہی ہے اس میں وہ اپنے ارادے سے اس کی روشنی نہیں پھیل رہی ہے, بلکہ وہ روشنی کی عطا کرنے میں فاعل موجب ہے, فاعل مختار نہیں ہے. لیکن پروردگار کی فیاضیت ارادے کے ساتھ ہوتی ہے, اس کا فیض وجود حکمت کے تحت ہوتا ہے, اس کی فیاضیت میں حکمت پائی جاتی ہے, اس کی فیاضیت میں ارادہ پایا جاتا ہے, اس کی فیاضیت میں علم پایا جاتا ہے, قدرت پائی جاتی ہے. یہ فرق کے ساتھ کہ مادی عالم یہ کہتا ہے کہ پروردگار فاعل موجب ہے, فاعل مختار نہیں ہے, لیکن الہی عالم یہ کہتا ہے کہ نہیں, پروردگار فاعل مختار ہے, فاعل موجب نہیں ہے. فاعل مختار اور جو کام بھی انجام دیتا ہے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے, وہ دائم الفضل والعطا ہے. آخر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیوں بیٹھے؟ آخر اسے کس چیز کا انتظار رہے گا؟ فیض الہی لا ينقطع ہے. جب واجب تعالی فاعلیت تام کے درجے پر فائز ہے تو فیض میں امساک مانا نہیں رکھتا. آخر توقف کیوں کرے؟ عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی خاص وقت پر شروع کرے. وہ دائم الفضل علی البریہ ہے, ہر ایک کے ساتھ ربط قیومیہ رکھتا ہے. وہ واحد واحد عددی نہیں ہے, وہ دائم الفضل والتا ہے. تو اس کا مطلب, بس خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں کہ عالم اپنے اسی تمام تغیرات کے ساتھ یہی لیکن سلسلہ جریان جو ہے یہ حادث ہے, عالم حادث ہے, لیکن عالم اپنے حادث ہونے میں, تخلیق کائنات اپنے حادث ہونے میں حادث زمانی نہیں ہے, بلکہ ان معنوں میں قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. اور اس میں یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدم جو ہے وہ قدیم جو ہے, اس میں دو قدیم لازم آئے, ایک قدیم ذات حق اور ایک قدیم جو ہے وہ تخلیق اور مخلوقات, یہ ثابت نہیں ہوتے ہیں. ذاتی طور پر یہ قدیم نہیں ہے, ذاتن تخلیق جو ہے وہ قدیم نہیں ہے, عالم ذاتن قدیم نہیں ہے, نور محمدی ذاتن قدیم نہیں ہے, نور ذاتن قدیم نہیں ہے, ذاتن حادث ہے, ذات میں حدوث رکھتا ہے, لیکن زمان کے اعتبار سے حادث نہیں ہے کہ ایک وقت گزرا ہو. کان اللہ ولم یکن معہ شیء, کہ ایک دور تھا کہ خدا تھا اور اس کے ساتھ مخلوقات نہیں تھی. تو آج بھی تو کان اللہ ہے ولم یکن معہ شیء, تو کیا ایسا ہے کہ آج کوئی شے اس کے ساتھ شامل ہو گئی؟ یہ جو روایت اپنی جگہ آج بھی باقی ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء, کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی. تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء, اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی, یعنی ایک دور ایسا گزرا کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اللہ ہے اور اس کے ساتھ دوسری شے ہے؟ آج بھی مخلوقات ہونے کے باوجود بھی, آج بھی تخلیق کا سفر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی ذات میں آج بھی اکیلا ہے, اس کی وحدت آج بھی برقرار ہے. وہ بھی آج بھی وہ کان اللہ ہے ولم یکن معہ شیء, کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں ہے. کیوں کہیں کہ کان اللہ اللہ تھا اور وہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی, اور جو ہے ایک دور ایسا گزرا کہ وہ تنہا تھا اور اس نے چاہا کہ ایک مخلوق خلق کرے تو اس نے مخلوق کو خلق کیا, اور اس طرح سے ایک دور ایسا گزرا کہ اس دور میں وہ تھا اور کوئی نہیں تھا, وہ اکیلا تھا تو کیوں اکیلا تھا, وہ تنہا تھا تو کیوں تنہا تھا. عطا اور فیض کو کیوں روکا ہوا تھا, فیض کو کیوں روکا ہوا تھا؟ کیا فیض کو روکنا صحیح تھا؟ کہ یہ بخل نہیں ہے, کہ یہ کریم کی شان کے خلاف نہیں ہے کہ کریم رہے اور کرم نہ رہے؟ رحیم رہے اور اس کی رحمت نہ رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فیض وجود کا امساک کر کے رکھے؟ کیوں؟ تاکہ اس میں اضافہ ہو؟ کیا اس کے فیض سے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے؟ کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ کہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, کب وہ چھپا ہوا تھا کہ آج ظاہر ہو گیا؟ اگر کل چھپا ہوا تھا تو آج بھی چھپا ہوا ہے, اگر کل وہ چھپا ہوا ہے تو آج کہاں ظاہر ہوا ہے, اور اگر کل وہ چھپا ہوا نہیں تھا تو آج بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے ذات میں تغیر کبھی آیا تھا نہ آئے گا. کہ کبھی وہ چھپ جائے کبھی ظاہر ہو جائے. ہم کبھی چھپتے ہیں کبھی ظاہر ہوتے ہیں, وہ نہ کبھی چھپتا ہے نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے. وہ کبھی نہ چھپتا ہے نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے. وہ تو وہی ہے, وہ اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے, وہی ظاہر بھی ہے. وہ اول و آخر, وہ ظاہر و باطن, وہ اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے, وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے. اول ہماری صفت ہے, اس کی صفت نہیں ہے. جب اس سے آغاز ہوا تو وہ پہلا ہوا, اور سفر تخلیق اس پر اس کی ذات پر ختم ہوا تو وہ آخر ہوا. وہاں سے چلے تھے تو وہ اول ہوا, وہاں پر جا کے ختم ہوں گے تو وہ آخر ہوگا. وہ عین اولیت میں عین آخر ہے, عین آخریت میں عین اول ہے, عین ظاہر میں عین باطن ہے, عین باطن میں عین ظاہر ہے. کہ وہ کبھی ظاہر رہا کبھی باطن رہا ہو بعد میں ظاہر ہوا ہو, کبھی آخر رہا ہو بعد میں اول ہوا ہو, کہ ایک زمانے میں اول تھا پھر زمانے میں آخر ہوگا. یعنی تغیر ذات خدا پہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ اول ہو جاتا ہے کبھی آخر ہو جاتا ہے, کبھی آخر ہو جاتا ہے کبھی اول ہو جاتا ہے, کبھی نقطۂ آغاز پہ دکھائی دیتا ہے کبھی نقطۂ انجام پہ دکھائی دیتا ہے. اگر اس طرح سے تغیر آ جائے تو پھر تغیر حادث کی علامت ہے. تغیر جو ہے وہ پروردگار واجب الوجود کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. تغیر مخلوق کی صفت ہے, تغیر خالق کی صفت نہیں ہے. تغیر مادے کی صفت ہے, تغیر جو ہے مافوق مادہ کی صفت نہیں ہے. کہ تغیر خود مجردات میں نہیں ہے. تو پھر احدی الذات میں تغیر معنی نہیں رکھتا ہے, اور اس کی ذات میں تغیر تحول اور جو ہے تبدیلی ذات پروردگار میں ممکن نہیں ہے. تو لہذا یہ وہ توحید کے مسائل ہیں جسے امیر المومنین جس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. کہ ہم اسے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں, کیونکہ یہ مطالب وہ ہے کہ جو جتنا بھی اس کے اوپر اگر ہم بحث کریں پھر بھی کم ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ فَأَجْرِ فِيهَا مَا أَن مُتَلَاطِمًا تَيَّارُ مُتَرَاكِمًا زَخَّارُ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفَةِ وَزَعْزَعَ الْخَاصِفَةِ فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ وَقَرْأَهَا إِلَى حَدِّهِ الْحَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ وَالْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَقِيقٌ. پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا, وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی, اور ان میں ایسا پانی جاری کر دیا, ایسا پانی بہایا جس کے دریا امواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہبتیں تھیں. اسے تیز ہوا اور دھند آندھی کی پشت پر لاد دیا, پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا. اس کے نتیجے میں ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھانٹے مار رہا تھا. تو اس طرح امیر المومنین نے ابتدائی تخلیق کی طرف اشارہ کیا کہ جس کی طرف قرآن مجید کی بھی آیت ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. پانی ابتدائی مرحلہ ہے. تو یہ پانی اور آج بھی جو اور یہ وہ باتیں ہیں جو آج کی سہسری میل کھاتی ہیں کہ یہ گیس کا غبارے کے جندر جب تلاطم پیدا ہوا تو وہاں سے پانی ایجاد ہوا, ایک مایا پانی کا. دیکھیے پانی کا لفظ پانی کی تخلیق سے پہلے بے معنی ہے, ہوا کا لفظ ہوا کی تخلیق سے پہلے بے معنی ہے. اگر پانی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد پانی نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. پانی کو کہاں سے پیدا کیا؟ پانی سے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا کہ مطلب پانی سے مراد پانی نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے جس کو ہم پانی سمجھ، یعنی ایک مایا، ایک سیال میٹر، ایک بہنے والی چیز، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کو پانی سے تعبیر کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ پانی کی تخلیق، پانی اپنی تخلیق سے پہلے تو پانی نہیں تھا، ہوا اپنی تخلیق سے پہلے تو ہوا نہیں تھی. اب اگر یہ لفظیں اگر پانی پہ دلالت کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو، اس مایا کو، اس میٹر کو سمجھ نہیں پا رہے، تو ہم نے اس کا نام پانی رکھ دیا کہ ہم نے پانی سے یہ چیزیں کی. تو یہ جو غبارہ ہے گیس کا، اس کے اندر جو اس فضا خالی میں، اس فضا میں، فضا خالی کی فضا کی اس گیس میں جب تلاطم ایجاد ہوا تو مایا پیدا ہوا، اور اس مائے کو، اس مائے کے اندر جب جب امواج پیدا ہوئی تو امواج جو ہے اس کے اندر لہریں پیدا ہوئی، اور وہ لہریں طوفانی شکل اختیار کری، اور بحر سقار کی جو موجیں تھی وہ تہبتیں ہونے لگی، اور اس سے تیز ہوا اور تند آندھی کے اوپر اس پانی کو جو ہے رکھا گیا، پھر اس پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، اور اس کو پابند رکھنے پر قابو دیا کہ، اور اس پانی کی قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا، یعنی پانی اس کے جب اندر ایجاد ہوا تو اس کے نتیجے میں ہوا دور تک پھیلی تھی اور اوپر پانی ڈھانڈے مار رہا تھا. تو یہ جو ہے تخلیق کے ابتدائی میٹر کے ابتدائی مراحل کی طرف اشارہ حضرت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ جس میں یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ خداوند عالم نے بھی تعبیر میں کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کی ہے، اور اس کو تند ہواؤں کی پشت پر سوار کر دیا. یہ تند ہوائیں جو ہیں نا، تیز ہواؤں کی سر پر اس کو سوار کر دیا، اور یہ تند ہوائیں اس بات پر مامور تھیں کہ اس مایا اور سیال اور بہنے والے اس میٹر کی حفاظت کر سکے، اور اس کو پراکندگی سے بچا سکے، اور اس کو محفوظ رکھ سکے. جب یہ وہ محفوظ رہتا ہے تو، اور اپنے حدود میں جب وہ قید ہو جاتا ہے تو پھر یہ تند ہوائیں اس کو ایسا برنگیختہ کر دیتی ہیں کہ اس کے اندر موجیں ایجاد ہونے لگتی ہیں. جب اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا تو اس میں تلاطم ایجاد ہو گیا. اب وہ مائے عظیم جو ہے اس کے اندر خود بخود گستردگی پیدا ہو گئی. تو اب وہ وسیع امواج نے اس میٹر کو عظیم کر دیا اور اسے اچھال دیا. اس پانی کو جب اس میں موجیں پیدا ہوئی تو اس موجوں نے پانی کو اندر اچھال پیدا کر دیا. جب وہ اچھال پیدا کر دیا تو وہ آپس میں پھٹی، جس کی وجہ سے موجیں ایجاد ہوئی، اور ان موجوں نے اپنے سر پر اس کو اس فضا نے اس کو اپنے اوپر سوار کیا، اور اسے سات آسمان وجود میں آئے. تو اس طرح کے جو الفاظ حضرت نے استعمال کیے ہیں یہ سب تشبیہات ہیں. یعنی یہ تشبیہات اس لیے کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ چیزیں اپنی تخلیق سے پہلے، یہ الفاظ نہیں ایجاد ہوئے تھے، یہ سمجھانے کے لیے پانی اور ہوا اور موجوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو سمجھانے کے لیے، اور یہ تشبیہات ہیں کہ جو حقیقت مطلب کو پیش کیا جا رہا ہے ان الفاظ کے تحت، کیونکہ یہ الفاظ بعد میں ایجاد ہوئے تخلیق کے بعد، اور تخلیق سے پہلے یہ لفظیں نہیں تھی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.